الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وصفيه سيد رسله أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم عزیزان گرامی توحید اور ارتقاء حیات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پانچویں میرے خیال سے مجلس ہے چھٹی مجلس ہے تو بات جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگی اور دو تین باتیں تھیں جو مسلسل ہر شب کو جب یہاں آتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اسے چھیڑوں اس ذکر کو ارتقاء حیات کے حوالے سے کہ اکثر ہمارے جو نوجوان بچے ہیں سائنس پڑھتے ہیں انہوں نے چارلز ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے کسی طرح سے یا پڑھی ہے یا اڑتے اڑتے ان کے کانوں میں اس کا ذکر پہنچ گیا ہے وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا سلسلہ ہے حیات کا ارتقاء جو ایولیوشن آف لائف ہے کیا ہم کبھی بندر تھے اب انسان بنے تو یہ سلسلہ کیا ہے کیا توحید سے یہ متصادم ہے یا نہیں اگر ڈارون کی تھیوری کو ہم مان لیں تو کیا یہ توحید سے ٹکرائے گی یا نہیں ٹکرائے گی دیکھیے یہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے مجھے اس حوالے سے اشارہ کر کے گزر جاؤں گا اور انشاءاللہ پھر جو چارلز ڈارون اور اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھوں بتا دوں کہ چارلز ڈارون کا تعلق انگلستان سے تھا 1808 یا 9 میں پیدا ہوئے اور 1884 میں ان کا انتقال ہو گیا اسی طرح سے فرانسیسی سائنسدان تھے جن کا نام لامارک تھا یہ 1744 میں پیدا ہوئے اور 1829 میں ان کا انتقال ہو گیا یہ دونوں ان دونوں نے مل کر سے مطلب یہ کہ ایک ساتھ نہیں کیونکہ زمانہ متقدم تھے یہ متاخر تھے اسی مسئلے پہ کام کیا ہے تقریباً 20 سال ڈارون نے مختلف جزیروں کی خاک چھانی ہے بیچارے نے جس کو آج ہمارے یہاں بڑے برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے ایک تحقیق کی ہے ایک ریسرچ کی ہے بہرحال اور 20 سال کے بعد 13 تقریباً مہینوں کی زحمت 20 سال گھومے پھرے جو اسپیشیز ہیں جانوروں کی حیوانات کی انواع ان کے فوسلز کو جمع کیا ریسرچ کی اور اس کے بعد پھر ایک اپنا ایک کام جو سامنے پیش کیا وہ موجود ہے کتابوں کی صورت میں تو اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ صاحب انسان جو ہے وہ مختلف انواع سے اس نے ارتقاء اور ترقی حاصل کی ہے ایوولوشن آف اسپیشیز ہوا ہے اور اس کے بعد آ کر یہاں تک انسان پہنچا ہے تو دیکھیے قطعاً ڈارون کا یہ کہنا نہیں ہے کہ انسان خدا نے بندر بنایا اور بندر پھر تبدیل ہوتے ہوتے انسان بن گیا جو اس کی تھیوریز میں اس کے جو نظریات ہیں کتابیں ہیں اس سے یہ بات نہیں نکلتی بات صرف اتنی سی ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے وہ بھی خدا کو مانتے ہیں اور حتیٰ جب چارلز ڈارون کو موت آئی انگلستان میں ہی اور اس بیچارے نے اتنی زحمت کی علم اور دانش کی خاطر علم و دانش کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائیں کہ انہی قطب جنوب کے جزیروں میں سفر کے دوران کسی کیڑے نے کاٹا اور اس کے بعد انگلستان میں آ کر ان کی وفات ہو گئی تو دیکھیے کہتے ہیں کہ جب انتقال ہوا ہے چارلز ڈارون کا تو کتاب مقدس یعنی انجیل اس کے سینے پر تھی تو خود چارلز ڈارون بھی منکر خدا نہیں تھا لامارک منکر خدا نہیں تھا انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ خلقت اس طرح سے ہوئی ہے خلقت کا طریقہ یہ ہے لیکن خالق وہی ہے تو دیکھیے بچے ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں سن کے لامارک نے بھی تقریباً اسی طرح کی بات کی ہے لیکن جو میں دو یا تین نقطے ان کے کام سے جو ان کی ریسرچ تحقیق سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. لامارک نے ایک عجیب بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ انسان میں, صرف انسان کی بات نہیں کی ہے, کہا یہ جو جانور ہیں, حیوانات ہیں جو سنگل سیل سے, ایک خلیے سے نکل کے بنتے ہیں امیبا جیسے, یہ جانور بھی ایک ارتقاء کا سفر جاری رکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک ضرورت کا احساس کرتے ہیں. یہ خود ان کی فطرت میں, ان کی جبلت میں, ان کی ذات کی گہرائیوں میں ایک ضرورت کا احساس ہوتا ہے اور وہ ضرورت کا احساس ان میں وہ جسمانی تبدیلیاں لاتا ہے. اور اس کے بعد چارلز ڈارون نے یہ لکھا کہ انسان جس انداز سے اس وقت ہے, مستقبل میں, اب وہ مستقبل 100 سال, 200 سال, 1000 سال, 2000 سال, لیکن مستقبل میں وہ انسان, جس انسان کی ہم بات کر رہے ہیں, جس انسان میں جو صلاحیتیں ہیں, جس انسان نے اس زمانے میں بھاپ کا انجن دریافت کر لیا تھا, ایجاد کر لیا تھا, پہیہ ایجاد ہو چکا تھا, مختلف مشینیں بن چکی تھیں, وہ انسان جو چارلز ڈارون کے زمانے کا انسان تھا, ڈارون نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو ذہنی سطح اس وقت ہے, مستقبل میں جا کر اس سے کہیں اور زیادہ انسان کی ذہنی سطح مترقی ہو جائے گی, ارتقا پا لے گی. اور اسی طرح سے لامارک نے بھی یہی کہا, اس کا جملہ کچھ عجیب ہے, اس نے کہا کہ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان جو ایک سلو پروسیس, ایک آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تاریخ کے دھارے پر بہتے ہوئے انسان جس مقام پر یہاں تک آیا ہے اور یہ انسان اس انداز سے بنا ہے, وہ انسان یک لخت فنا ہو جائے گا. اور پھر کہتا ہے لامارک کہ میرے خیال سے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ کہ جو انسانی روح کو امر مانتے ہیں, جو انسانی روح کو مردہ نہیں مانتے, جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے روح اس کی ہمیشہ باقی رہتی ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں, تو لامارک کہتا ہے میرے خیال سے ان لوگوں کے لیے یہ تصور کہ دنیا ایک دفعہ تباہ ہو جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی, یہ تصور ان لوگوں کے لیے جو روح کی بقا کا عقیدہ رکھتے ہیں اتنا خوفناک نہیں ہو سکتا جتنا ان لوگوں کے لیے جو روح کے باقی رہنے پر اعتقاد نہیں رکھتے. یہ آپ نے سنا, اور اس کے بعد ہمیں پھر انشاءاللہ کل یا پرسوں یا آخری جو مجلس ہوگی اس میں پھر ہم اس کو مرتبط کریں گے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے. کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ انسانوں کی حالت کیا ہوگی, کیا چارلز ڈارون اور لامارک کی تھیوری سے اور ان کے نظریے سے ہم ایسی کوئی بات نکال سکتے ہیں جو ہمیں اپنی روایتوں میں ملتی ہے یا نہیں, ہے توجہ آپ کی؟ تو دیکھیے پھر ہم اس سے مرتبط کریں گے بات کو اور دیکھیں گے. یقیناً کوئی جبر نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے کہ آپ میری بات کو مان لیجئے. بس سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی داستان سنا رہا ہے, یہاں تو رسول خدا مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے, لوگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے, آپ تو بہرحال پھر میری بات توجہ سے سن رہے ہیں. تو انسان جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک انسان کی عقل 40 یا 70 انسانوں کی عقل کے مساوی ہو جائے گی, اور یہ ہماری جو روایات میں ملتا ہے کہ علم کی حقیقت 29 حروف ہے, علم کی حقیقت 29 حروف ہے, ایک حرف تمام انسانوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے, باقی آئمہ کو عطا ہوئے ہیں. تو اب وہ جو حروف آئمہ کو عطا ہوئے ہیں جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا, تو امام اپنی مرضی اور مشیت سے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ان 313 اصحاب کو اس علم میں سے کتنا علم دیں گے, اور جب سرکار حضرت اپنا وہ علم عطا کریں گے تو ہر انسان کی عقل کس مرحلے پر پہنچ جائے گی؟ کیا چارلز ڈارون وہی بات تو نہیں کہنا چاہتا جو ہماری روایات میں ہے, یا یہ کوئی اور بات کہنا چاہتا ہے انسان کے ارتقاء کے حوالے سے؟ کیونکہ دیکھیے جس کے پاس یہ روایات نہیں ہے شاید اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ چارلز ڈارون کیا کہنا چاہتا ہے اور یہ ہوگا کیسے. شاید وہ ایجادات تک منحصر ہو کے رہ جائے کہ صاحب کمپیوٹر ایجاد ہو گیا, فیکس ایجاد ہو گیا, موبائل فون ایجاد ہو گیا, انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ اپنے کام انجام دے رہے ہیں, یہ سب چیزیں آ گئی ہیں, شاید یہ اشارہ ہو اس کی طرف. لیکن نہیں, ہماری جو روایات ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں. اور دیکھیے جو مسلمان بھی رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, جو مسلمان بھی رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی, رسول تو سب کے ہیں نا, قرآن سب کا ہے, خانہ کعبہ سب کا ہے, قبلہ سب کا ہے, خدا سب کا ہے, جو مسلمان بھی رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, اکثر اب یہاں تھوڑی سی تعمیری گفتگو ہے, اجازت دیجیے کرنے کی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی مولانا آپ نے سنا 1999 میں, یہ 97 کی بات ہے, 1999 میں قیامت آنے والی ہے, پریشانی. کسی اور نے کہا یورپ میں پیشن گوئی کی ہے کہ صاحب 2002 میں قیامت آ جائے گی, 2012 میں قیامت آ جائے گی, 2010 میں قیامت آ جائے گی. لوگوں میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے بے چین وہ ہوگا قیامت سے کہ جو قیامت سے ڈرے گا. آپ حضرات کو تو قیامت کی دعا مانگنی چاہیے کہ جلد سے جلد قیامت آئے اور آپ اپنے آخری امام کی زیارت کر سکیں. بھائی قیامت سے اگر دنیا ڈرتی ہے تو ڈرے, کیونکہ دنیا کے پاس جب قیامت آئے گی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں قیامت کی, پروردگار اگر کل صبح تک تو قیامت لانا چاہتا ہے تو ہماری دعا یہ ہے کہ آج رات ہی کو آ جائے اور ظہور امام زمانہ ہو جائے اور ہم اپنے امام کے سائے تلے باقی ماندہ زندگی کے گھنٹے گزار سکیں. تو قیامت آنے سے کبھی گھبرائیے مت, کبھی ڈریے مت. جو کہہ رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو اس کے لیے خبر بری ہے, آپ کے لیے خوشخبری ہے. لیکن پھر ہم ڈرتے کیوں ہیں قیامت سے؟ مسئلہ سارا یہ ہے, ڈر اس بات کا ہے, خوف اس بات کا ہے. اب یہاں پر یہ بات آ گئی ہے تو کہنے دیجیے ذرا, بچوں کے چہروں مجھے تھکن کے آسار لگ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کسی سے کہ بھائی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر امام کا ظہور ہو جائے گا تو آپ امام کے سامنے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا دعا مانگیں گے آپ امام سے, حاجت کیا مانگیں گے؟ چلیں میں امام سے کہوں گا کہ مولا اپنی تلوار مجھے دے دیجیے. کہا کہ کیوں بھائی تلوار کیوں مانگیں گے آپ؟ کہ بھائی ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تلوار ہماری گردن میں پڑے گی. تو بھائی اگر عمل ایسا ہوگا تو ڈر بھی لگے گا امام سے, لیکن جب امام کی اطاعت کے دائرے میں اگر ہم آ گئے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اور دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ جو فلاں کام کرے گا امام آ کے قتل کریں گے, یہ کرے گا امام قتل کریں گے. میں ان چیزوں کو ذکر نہیں کرنا چاہتا یہاں سے, سب میرے ذہن میں. دیکھیے چھٹے امام نے فرمایا, جو شخص فجر کی نماز کے بعد 40 دن تک دعائے عہد پڑھے گا, ہر حرف کے بدلے میں خدا اسے 1000 نیکیاں ادا کرے گا, 1000 گناہ اس کے ختم کرے گا, اور اگر وہ سچے دل سے یہ نیت کرے کہ خدا مجھے اس دعا کے وسیلے سے امام کے انصار میں شامل کرے, تو اگر اس مومن کو امام کے ظہور سے پہلے موت آ بھی جائے تو خدا اس مردہ مومن کو اس کی قبر سے نکالے گا اور زندہ کرے گا, امام کے لشکر میں شامل کرے گا. تو بھائی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے, چھٹے امام نے نسخہ بتلا دیا ہے, فجر کی نماز پڑھیے اور دعائے عہد پڑھیے. اچھا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا بھول گئے, کوئی مسئلہ نہیں, زہر کے بعد پڑھ لیجئے. زہر کے بعد پڑھنا بھول گئے, مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیجئے. مغرب عشاء کے بعد پڑھنا بھول گئے, سونے سے پہلے پڑھ لیجئے. پڑھیے تو صحیح, کوئی وقت. لیکن یہ سرکار کا وعدہ ہے چھٹے امام کا, دیکھیے کہ یہ عجیب دعا ہے. ترجمہ ضرور پڑھیے گا اس کا, سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کس انداز سے زہر کی تیاریاں کرنی چاہیے. تو یہ جب عمل ایسے ہوں گے تو امام سے پہلی حاجت یہی ہوگی, نہ مال کی, نہ پیسے کی, نہ دولت کی, نہ رزق کی, نہ اولاد کی, نہ بیماریوں سے بچاؤ گی. پہلی دعا امام سے یہ ہوگی, مولا اپنی تلوار ہمیں دے دیجیے تاکہ ہماری گردن پہ یہ تلوار نہ چلے. تو لیکن اگر عمل صحیح ہو جائے انسان کا, اور دیکھیے چھوٹے موٹے گناہ, کبیرہ صغیرہ ہر انسان کرتا ہے, آخری خبریں آنے تک نہ آپ معصوم ہیں نہ میں معصوم ہوں. معصوم 14 تھے, ان میں مجھے یقین ہے میرا نام نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن معصوم 14 تھے. تو یہ سلسلے سارے گناہوں کے بخشوانے کے ہیں. 23 ماہ مبارک کے رمضان کی 23ویں رات, شب قدر, 1921-23, شب عاشورہ, عاشور کا دن, گریا سید الشہداء پر, 21 رمضان کی مجالس, عید کی دعائیں, عید اضحیٰ کی دعائیں, 15 شعبان کی دعائیں, یہ اعمال, یہ دعائیں, یہ زیارتیں, یہ صدقہ خیرات نیکی, یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو ہم گناہ کر لیتے ہیں وہ صاف ہوتے رہے. اب جب گناہ کی بخشش کی بات آ گئی تو سنتے جائیے امیر المومنین نے کیا فرمایا. فرمایا اغاثۃ بھائی مولانا بڑے گناہ کیے ہم نے زندگی میں, بڑے خطرناک گناہ کیے, کیسے بخشوائیں, کیا کریں؟ بھائی یہاں پر کنفیشن چیمبر نہیں ہے, ایک کمرہ نہیں بنا ہوا یہاں پر مسجد میں کہ آپ جائیے اور مولوی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے. ہمارے یہ قتل نہیں ہے, اعتراف کرنا ہے خدا کے سامنے کیجئے. فرمایا مولانا کہ دیکھو گناہوں پر ندامت اور اس کا اعتراف خدا کی بارگاہ میں یہ بخشش کی علامت ہے گناہ کی. تو یہ دیکھیے اسلام نے کس انداز سے انسان کو عزت دی ہے کہ حتیٰ تم اپنے مذہب کے, اپنے مکتب کے مولوی کے پاس جا کر بھی اپنے گناہوں کا اقرار مت کرو. اس حد تک اسلام تمہیں عزت دیتا ہے کہ خبردار اپنی زندگی کے تاریخ گوشے کو کسی کے سامنے نہ کھولنا, اگر کھولو تو خدا کے سامنے کھولو, اگر کھولو تو جا کر امام رضا علیہ السلام کی ذریعے کے سامنے کھولو, وہ بخشوائیں گے تمہارے گناہ. تو دیکھیے اجدان گرامی فرمایا امیر المومنین نے, اغاثت الملہوب کفارت للذنوب العظائم, اگر کوئی کسی مجبور اور بے کس کی مدد کرے, اگر تم میں سے کوئی کسی بے کس اور مجبور کی مدد کرے تو یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. اور عجیب مکتب فکر ہے مکتب تشیع, فرمایا چھٹے امام نے, دیکھو لکل کبد حرا اجر, ہر جگر سوختہ کے جگر کو ٹھنڈک پہنچانے کا ایک اجر ہے. جس کا جگر جل رہا ہے, کوئی کسی غم میں ہے, کسی تکلیف میں ہے, کسی نے کوئی غم دیکھا ہے, حتیٰ کوئی جانور پیاس سے مر رہا ہے, اگر اس کو پانی پلا دو, اس کے جگر کو ٹھنڈا کر دو, چھٹے امام نے فرمایا اس کا بھی اجر ہے. اور دیکھیے آپ کے یہ آنسو, آپ کی یہ عزاداری, اگر حیوان کو پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے تو یہ آپ کے آنسو اگر قبول ہو جائیں سیدہ کے دل کو تسکین پہنچا دے تو کیا ہوگی, تو ان کی حقیقت کیا ہوگی؟ دیکھیے اس بارگاہ میں کوئی بخل نہیں ہے, خامی اگر ہے تو ہمارے دلوں میں ہے, ہمارے آنسوؤں میں ہے. اگر ہمارے آنسو ایک طیب و طاہر پاک و صاف قلب سے نکلے تو پھر کوئی انتظار کی حالت نہیں ہے کہ ان کا مقام رومال سیدہ ہے. اپنے کو صحیح کرے انسان, نیت پاک کرے, نیت صاف کرے. میں نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے, من حسنت نیتو وسعہ رزقو, جس کی نیت پاک اس کے رزق میں وسعت. اور کیونکہ اب نجف سے زائرین یہاں آئے ہوئے بیٹھے ہیں تو دیکھیے مجھے اجازت دیجئے, امیر المومنین کا ایک بڑا نزدیک کا صحابی تھا صعصعہ بن سوحان, بڑا مشہور صحابی, بڑا مقرب صحابی. اور اس صحابی کی منزلت یہ ہے کہ جب امیر المومنین کو تدفین کے لیے لے جایا گیا تو نہایت خاص افراد کو لے کے جایا گیا تھا, امام حسن, امام حسین تھے, محمد حنفیہ تھے, مجھے نہیں معلوم تاریخ میں, میں نے نہیں دیکھا کہ ابو الفضل عباس تھے یا نہیں تھے, شاید کمسنی کی وجہ سے نہ جا سکے ہوں, لیکن صعصعہ بن سوحان عبدی بھی تھے. اور اگر نجف کی زیارت آپ کو خدا نصیب کرے تو نجف سے باہر نکلے کوفے کی طرف تو دو مسجدیں ہیں, ایک صعصعہ بن سوحان عبدی کی مسجد ہے اور ایک ان کے بھائی زید بن سوحان عبدی کی مسجد ہے. یہ صحابی صعصعہ بن سوحان امیر المومنین, جسے خطابت اور فصاحت کا شہنشاہ کہا جاتا ہے تمام دنیا عرب میں, امیر المومنین نے فرمایا صعصعہ بن سوحان کے بارے میں کہ حاضر خطیب الشہشاہ, یہ بڑا ماہر خطیب ہے. سوچئے کہ جس خطیب کی تعریف امیر المومنین کرے اس کی کیا حیثیت ہوگی. یہ گیا امیر المومنین کی تدفین میں, تدفین کا واقعہ آپ کو پتا ہے, دفن کیا گیا. یہ وہ پہلے مصائب ہیں جو اس زمین پر امیر المومنین کے پڑھے گئے, پہلے مصائب ہیں صعصعہ بن سوحان, پہلے مصائب ہیں. عجیب مصائب پڑھے اس نے, ذرا ایک سلوات پڑھی محمد آل محمد سے. هل خبر القبر السائلی ہے ام قر عینا بالزائری ہے ام هل تراه احاط علما بالجسد المستكن فيه. یہ پہلے مصائب ہیں جو مولا کائنات کے پڑھے گئے. اور اس نے عجیب کام کیا, جب تدفین ہو چکی تو قبر کی مٹھی اٹھائی سرکار امیر المومنین کی, اپنے سر پر ڈالی اور یہ اشعار پڑھے ہیں. هل خبر القبر سائلی ہے ام قر عینا بزائری ہے, کیا یہ قبر بتائے گی سوال کرنے والے کو؟ ایک سوال کرنے والا یہاں آیا ہے, کھڑا ہوا ہے اور اس قبر سے پوچھ رہا ہے مولا کی, کیا یہ قبر بتا پوچھنے والے کو جواب دے گی اس سوال کا؟ ام قر عینا بزائری ہے, کیا یہ قبر جو اس قبر کی زیارت کرے گا یہ قبر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائے گی؟ ام قر عینا بظاہری ہے ام حل تراہ احاطہ علما. اے لوگوں کیا تم جانتے ہو تمہارے خیال میں یہ قبر جانتی بھی ہے یا نہیں جانتی؟ بالجسد المستقن فیہ کہ کون جسم اس میں آ کر سو رہا ہے؟ بالجسد المستقن فیہ یا موت لو تقبل افتداء. اے موت اگر تم مجھ سے فدیہ مانگتی, اے موت اگر تم مجھ سے فدیہ مانگتی اور تو یہ کہتی کہ میں علی کو نہیں موت دینا چاہتی, موت علی کو نہ آتی, اگر تم مجھ سے علی کے بدلے فدیہ مانگتی کہ میں علی کے بدلے ایک جزیہ دے دیتا, ایک فدیہ دے دیتا. یا موت لو تقبل افتدان, اے موت اگر تو علی کو نہ مارتی اور مجھ سے آ کر فدیہ مانگتی کہ میں علی کو نہیں ماروں گی, مجھے ایک فدیہ دو, لیکن تو میں روح افتدی ہے تو میں اپنی روح تجھے دے دیتا, میں مر جاتا میرا مولا زندہ رہ جاتا. لیکن تو پھر روح افتدی ہے, یہ عجیب مرحلہ ہے. دیکھیے یہ عجیب مرحلہ ہے, اتنی محبت ہے, اتنے نزدیک ہے, اتنا قرب ہے امیر المومنین کے ساتھ اس صحابی کو صاف صاف ابن صحا نے اب دی. یہ عجیب مرحلہ ہے. لیکن تو پھر روح افتدی ہے یا موت ماذا اردت منی, سوال کر رہا ہے موت سے, اے موت تم اس سے کیا چاہتی ہے؟ یا موت ماذا اردت منی حققت کل مت تقی ہے, اے موت تم اس سے اب کیا چاہتی ہے؟ اس تو نے وہ تمام کام تو کر دیے کہ جس سے میں ڈرتا تھا, میرے مولا کو مجھ سے چھین دیا. قد رمان الدہر بفقد الفی, زمانے نے مجھے میرے محبوب سے, میرے معشوق سے محروم کر دیا, امیر المومنین سے مجھے محروم کر دیا. عزم الدہر واشتکی ہے, میں زمانے کی مذمت کرتا ہوں اور شکوا کرتا ہوں کہ اس نے میرے محبوب کو مجھ سے چھین لیا. یہ ساسات ابن صحا نے ابھی سلوات بھیجی محمد عالم کو. تو عزیزان گرامی دیکھیے ہماری گفتگو چل رہی تھی توحید اور ارتقاء حیات انسانی کے حوالے سے. موضوع جہاں تک جو ابھی گفتگو یہاں پر ہوئی وہ یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگی. آج یہ سوچا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ حضرت مریم کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے, بقول ایک دوست کے کہ آج کرسمس سے بھی مناسبت رکھتی ہے گفتگو. تو یقیناً اگر یہاں پر جیسا کہ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ عیسائی حضرات بھی رہتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ قرآن نے کس انداز سے حضرت عیسیٰ کی توصیف اور تعریف کی ہے. جس انداز سے قرآن نے حضرت عیسیٰ کی تعریف اور توصیف کی ہے, جس انداز سے قرآن نے حضرت عیسیٰ کی تمجید کی ہے, کیا ہمیں بائبل میں وہ توصیف و تمجید ملتی ہے؟ یقیناً اگر میں نوشی اور میں گساری یہ کبھی عمل نہیں ہے تو لوگ اپنے نبیوں سے بھی منسوخ کر دیں گے. اگر بے راہ روی کا شکار ہو جانا جس کی نظر میں کبھی عمل نہیں ہے وہ اپنے نبی سے اپنے پیغمبر سے منسوخ کرے گا, لیکن قرآن کی نظر میں انبیاء کا رتبہ ان عام لوگوں سے بھی کہیں بہت زیادہ بلند ہے کہ جو دین پر عمل کرتے ہیں اپنی ایک پاک و صاف زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو پاک و صاف زندگی گزار کر چلا جائے تقوی کا دامن ہاتھوں میں اس کے تھامے رہے وہ اور نبی برابر ہو گئے. نہیں, نبی کا مقام ایک عام متقی انسان سے, ایک عام پاک باز انسان سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا. سورہ مریم عجیب انداز سے شروع ہو رہا ہے یہ سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کاف ہا یا عین صاد, ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقر فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. یہ حضرت زکریہ کی دعا. اب آئیے ذرا ترجمہ سنیے اس کا بہت توجہ کے ساتھ. کاف ہا یا عین صاد, یہ حروف مقطعات ہیں, مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں, ہمیں اس کی گفتگو میں نہیں جانا بالکل نہیں. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ, دیکھیے عجیب آیت ہے, یہ عجیب موسیقی ہے اس آیت میں, عجیب ترنم ہے, عجیب آہنگ ہے, اور صرف آہنگ اور موسیقیت ہی نہیں بلکہ اس میں معنی بھی بڑا عجیب پوشیدہ ہے. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ, یاد کرو دیکھو وہ وقت, ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ, وہ وقت کون سا وقت کہ میرے حبیب تیرے رب کی رحمت نے زکریہ کو یاد کیا. دیکھیے زکریہ کا مقام دیکھیے آپ کہ پروردگار کی رحمت زکریہ کو یاد کر رہی ہے، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ، کہ پروردگار کی رحمت نے زکریہ کو یاد کیا، زکریہ کا ذکر کیا، کس وقت کیا، اس وقت کیا، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، جب زکریہ نے بڑے خفی انداز سے زیر لب بڑے آرام کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب پروردگار تیری رحمت کا صدقہ، تیری رحمت کا واسطہ، ہم رحمت کو یاد کرتے ہیں اس وقت، لیکن قرآن کا تصور، قرآن کا فلسفہ کچھ عجیب ہے، قرآن کی منطق کچھ عجیب ہے. قرآن فرما رہا ہے ذکر و رحمت رب کا زکریہ اذ نادا ربہ ندان خفیہ، جب زکریہ نے اپنے پروردگار کو پکارا نا، تو اس وقت در حقیقت پروردگار کی رحمت نے زکریہ کو یاد کیا تھا. ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ، پروردگار سے دعا کی زکریہ نے، کیا دعا کی؟ رب انی وہن العظم منی، پروردگار میرے جسم میں اب سستی آ چکی ہے، رخوت آ چکی ہے، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، سر کے بالوں میں سفیدی مشتعل ہو چکی ہے، ولم اکم بدعائے کا رب شقیہ، پروردگار میں نے کبھی تیری دعا کے سلسلے میں، تجھے پکارنے کے سلسلے میں میں نے کبھی کوئی کوتاہی تو نہیں کی، ولم اکم بدعائے کا رب شقیہ. اچھا پروردگار یہ سب تم نے سن لیا، اب آیت آگے بڑھی، پروردگار میں ڈرتا اس بات سے ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی نے موالی کا یہاں پر معنی کیا رشتہ دار، کہ میرے دین کو کہیں ضائع نہ کر دیں، میرے دین کو برباد نہ کر دیں. تو پروردگار اس وجہ سے کہ میرے دین کو برباد نہ کر دیں، میرے دین کو تباہ نہ کر دیں، جو میرے بعض رشتہ دار ہیں، میرے قرابت دار ہیں، میرے عزیز ہیں، دوست ہیں، تو مجھے ایک ایسا ولی عطا کر میرے بعد کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، پروردگار ایسا ولی دے کہ جو میری بھی میراث جس کو مل سکے اور آل یعقوب کی میراث بھی مل سکے، اور پروردگار اسے رضی قرار دے، اپنی بارگاہ میں مرضی قرار دے، اس سے خوشحال ہو جا اور اس سے رضامند اور راضی ہو جا. اور میری بیوی بھی عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ جہاں پر وہ نسل انسانی کے استمرار اور نسل انسانی کے بقا میں ایک خاتون اور عورت ہونے کے ناطے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، سفیدی میرے بالوں کی مشتعل ہو چکی ہے. اب پروردگار کچھ کام کر، مجھے ایک ایسی اولاد دے کہ جو ورثہ پا سکے میرا اور آل یعقوب کا. یہاں تک آپ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّ، اور پروردگار اسے رضی قرار دے. یا زکریہ جواب آیا، یا زکریہ، یہ سورہ مریم کی بات کر رہا ہوں میں، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل من قبل له سمیہ. پر دیکھو پروردگار نے جواب دیا، کہ پروردگار کی جانب سے جواب آیا کہ یحییٰ زکریہ ہم نے تجھے ایک بچے کی بشارت دی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ جس کا نام یحییٰ ہے، ایک لڑکے کی بشارت دی. یعنی پروردگار نے یہ بھی بتا دیا کہ تم جو مایوس ہو چکے ہو، تم جو ہماری بارگاہ میں آ رہے ہو ذکر کر کے، واشتعل الراس شیبا وحن العظم منی، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر پر سفیدی نمودار ہو چکی ہے، تو دیکھو ہم تمہیں اولاد دیں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ لڑکا دیں گے. توجہ کیجئے گا، خود دعا کی زکریہ نے، پروردگار نے مثبت جواب دیا. ہے توجہ آپ کی؟ پروردگار نے مثبت جواب دے دیا کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے. اور اس خصوصیت یہ ہے کہ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے اس کا ہم نام اس سے پہلے کسی کو نہیں قرار دیا، ہم نے ہم نام اس سے پہلے اس کا کسی کو نہیں قرار دیا. رب انا یکون لی غلام، اب توجہ کیجئے گا بڑی، خود دعا کی ہے پروردگار سے، خود دعا کی ہے، نبوت پر فائز ہیں، وحی کی خلعت سے سرفراز کیے جا چکے ہیں جناب زکریہ، لیکن اس کے باوجود جب خدا کا وعدہ آیا تو عجیب انداز سے پریشان ہوئے ایک دفعہ، اور یہ کہا کہ پروردگار انا یکون لی غلام، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی، کیونکہ میں، تو جانتا ہے، لقد بلغت من الکبر عتیہ، میں نہایت بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میں تجھے بتا چکا ہوں پروردگار کہ میری بیوی اس حالت میں ہے کہ اب نسل انسانی کی بقا کا، استمرار کا، آگے بڑھانے کے سلسلے میں وہ کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر سکتی. اب میں کروں تو کیا کروں؟ کہ دیکھیے عمر کے مختلف حصے سے تعلق رکھنے والے بچے بیٹھے ہیں، ممبر کا بھی تقاضا ہے اپنا، تو اس انداز سے مجھے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے کہ بڑے دھواں پھرا کر، تو دیکھیے نہ میری بیوی وہ کردار ادا کر سکتی ہے نہ میں. بھائی زکریہ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب زکریہ خود تو دعا کی تھی، پروردگار نے وعدہ دے دیا، لیکن اس کے باوجود پھر آپ کو ذرا شک ہے. دیکھیے صبح کے اخباروں میں کہیں توہین رسالت کی درخواست نہ کر دی جائے میرے بارے میں اور مقدمہ نہ چل جائے توہین رسالت کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سورہ مریم کی آیتیں کہہ رہی ہیں. آیتوں کا ترجمہ آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں. زکریہ بھائی, آپ کو تو جناب زکریہ یقین تھا, آپ نے گفتگو کی تھی, پھر یہ ایک شک کی کیفیت کیوں آئی, یہ سوال کیوں کیا دوبارہ؟ تو دیکھیے ہو سکتا ہے اس کا یہ جواب دیا جا سکے کہ پروردگار تو شاید کوئی آیت مانگ رہے تھے, کوئی نشانی مانگ رہے تھے. رب جعل لی آیا, پروردگار تو نشانی دے دے مجھے. تو پروردگار نے کہا دیکھو آیتوں کا تمہارے لیے نشانی یہ ہے, ان لا تکلم الناس, دیکھو تم کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے مگر یہ کہ تم اشاروں کی صورت میں گفتگو کرو گے. ثلاث لیال سویہ, تین دن تک اشاروں کی صورت میں گفتگو کرو گے, اس حالت میں کہ تمہاری زبان بول نہیں سکے گی. تم گونگے نہیں ہوگے لیکن بولنا بھی چاہو گے تو بول نہیں سکو گے. عزیزان گرامی, یہ حکم وجوب کا نہیں تھا, یہ حکم تکوینی تھا. یعنی زکریہ سے تین دن کے لیے باوجود اس کے کہ وہ صحیح و سالم تھے پروردگار نے قوت گویائی چھین لی. پس سمجھ میں آیا کہ آیت ہمیشہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز عطا کی جائے, آیت اس کا بھی نام ہے کہ آپ سے کوئی چیز چھین لی جائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ فخرج علی قومہ, زکریا آئے اپنی قوم کی طرف, رشتہ داروں کی طرف, اور اس کے بعد اوحا الیہم, وحی کی اشارہ کیا ان کی طرف. کیا اشارہ کیا؟ ان سبحوا بکرتا و عشیہ. اب دیکھیے یہاں سے ایک اخلاقی نقطہ سامنے نکل کے آتا ہے. پروردگار نے جب وعدہ دے دیا کہ دیکھو ہم تمہیں یحییٰ دینے والے ہیں, یہ ایسا بچہ ہوگا کہ اس سے پہلے اس کا کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا. زکریا کو آیت بھی مل گئی, نشانی بھی مل گئی, دل میں سکون بھی آ گیا. جب اپنے رشتہ داروں کے پاس نکلے, محراب سے محراب عبادت سے نکل کر آئے اپنے رشتہ داروں کے پاس, تو اشارہ کیا. فاوحا, یہاں اوحا یعنی اشارہ کیا کہ بھائی تم اب پروردگار کی صبح و شام تسبیح کرو. ان سبحوا بکرتم و عشیہ, صبح شام تسبیح کرو. یعنی جب بھی پروردگار کی طرف سے کوئی نعمت ملے یا کسی نئی نعمت کے ملنے کا وعدہ ملے تو انسانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے, تسبیح پروردگار کو انجام دیں. اور اس کے بعد مختصر کرتے ہوئے گفتگو کو, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, اے یحییٰ دیکھو ہم نے تمہیں کتاب دی, کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. وہ آتینا الحکم صبیہ, ہم نے بچپنے میں ہی یحییٰ کو نبوت عطا کر دی. تو دیکھیے قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ پروردگار سے رابطے کا نام ہے نبوت, پروردگار سے تعلق کا نام ہے وحی ملنا, پروردگار سے ارتباط کا نام ہے رسالت. تو یہ بچپنے میں مل سکتی ہے. تو اگر تاریخ کبھی یہ بتائے کہ نوے امام کو بچپنے میں امامت ملی تو اس پر زیادہ تعجب کا اظہار مت کیجیے گا. تو دیکھیے وہ آتینا الحکم صبیہ, ہم نے بچپنے میں یحییٰ کو کیا دیا؟ نبوت عطا کی. اور اس کے بعد یحییٰ کے بارے میں عجیب بات کی, والسلام علیہ, اور سلام ہو یحییٰ پر. یوم ولد, جس دن یحییٰ پیدا ہوئے, وہ یوم یموت, جس دن یحییٰ کو موت آئی, وہ یوم یبعث حیا, اور جس دن یحییٰ دوبارہ قیامت میں انہیں اٹھایا جائے گا. ان تینوں مرحلوں پر حیات کے سلام. یعنی حیات یحییٰ کو توجہ کیجیے گا ذرا, حیات یحییٰ کو دیکھیے آپ کہ جب پیدا ہوئے تو سلامتی, جب موت آئی تو سلامتی, اور جب قیامت میں اٹھیں گے تو سلامتی. یعنی پروردگار گویا انبیاء کی حیات کے ارتقاء کو اس آیت میں بتا کے چلا گیا کہ دیکھو توجہ کے ساتھ کہ انبیاء ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو سلام ہوتا ہے, جب موت آتی ہے تو سلام ہوتا ہے, اور جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو سلام کے ساتھ اٹھیں گے. اچھا دیکھیے یہ خود ایک آیت ہے, یا جناب یحییٰ ایک آیت ہے. اب یحییٰ کی بات ختم ہوئی, آئیے دیکھیے جناب یحییٰ کا قصہ ذرا تعجب آور ہے. انی وہن لازم منی وشت وشت علی راس شیبہ وکانت امراتی آخرہ, میری بیوی کا مرحلہ یہ ہے, میں خود ایسا ہوں, ناممکن ہے اولاد ہو, لیکن خدا نے اس مرحلے پر بھی ایک اعجاز, ایک کرامت, ایک تقریباً ناممکن بات کو جو معاشرے میں انجام نہیں پا سکتی اسے خدا نے اپنی قدرت کے ذریعے ممکن کر دیا. جب یحییٰ اور زکریہ کا قصہ ختم ہو گیا تو اب ذرا سا انسانوں کا تعجب ختم ہوا. تو بات پروردگار نے آگے بڑھائی, وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ, دیکھو یاد کرو کتاب میں مریم کے ذکر کو, اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ, کہ جب وہ اپنے رشتہ داروں سے دور ایک مقام پہ چلی گئی تھی. فاتخذت علیہم حجابا, اور مریم نے اس مقام پر مریم پر وہ وقت ایسا آیا. یقیناً آپ کو جناب مریم کا قصہ سب کو پتا ہے, مجھے کھول کر بیان نہیں کرنا, عذر میرا وہی ہے کہ مختلف سن سے اور عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں, مختلف سوالات پیدا ہو جائیں گے, اس لیے میں اس سلسلے میں اور ان تمام پیچدار اور مشکل گفتگو میں نہیں جانا چاہتا. یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, بس سیدھے ساتھ انداز سے آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ جہاں تک مجھے آپ کے ذہنوں کو لے کے جانا ہے. بس قرف کتاب مریم اذن تبدت من اہلہا مکانن شرقیہ, دیکھو یاد کرو مریم کو, کب یاد کرو, اذن تبدت من اہلہا مکانن شرقیہ, کہ جب مریم مکان شرقی کی طرف چلی گئی. اب جناب جلال الدین سیوطی کا مسلسل نام لے رہا ہوں اس لیے کہ وہ قابل قبول ہے تقریباً سب کے لیے, فریقین کے لیے, بعض حوالوں سے اور بعض جہاد سے. تعویلی بحث میں علماء نے یہ کہا کہ مکان شرقی کا مطلب یہ ہے کہ بہت دور چلی گئی, اور جو اہل معرفت ہیں عرفا ہیں انہوں نے تفسیر میں کیا کہا, اس ذکر کو چھوڑیے کہ مکان شرقی کا معنی کیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ مکان شرقی کا مطلب یہ ہے کہ دور چلی گئی, ذرا دور چلی گئی. فاتخذت علیہم حجابا, اور مریم پر کیونکہ وہ حالت طاری ہوئی کہ جو خواتین پر حالت طاری ہوتی ہے, اتنا کٹھن وقت تھا, عیسیٰ کی پیدائش ہونے والی تھی, تو مریم نے ذرا دور اپنے آپ کو کر لیا, ایک پردے کا سما ہو جائے, ایک سامان حجاب ہو جائے, ایک پردہ پڑ جائے تاکہ مجھے اس حالت میں کوئی دیکھ نہ سکے. فاتخذت علیہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا, اور اس کے بعد ہم نے, پروردگار فرما رہا ہے, ہم نے اپنی روح کو مریم کی جانب بھیجا. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا, تمثل پایا ہماری روح نے بشر کی صورت میں, تمثل فتمثل لها بشرا سویا, تمثل پایا ہماری روح نے بشر کی صورت میں, یعنی وہ چیز جو ہماری روح تھی, وہ جو فرشتہ تھا, اسے ہم نے مریم کے پاس جب بھیجا تو مریم کے سامنے وہ فرشتے کی صورت میں آیا, انسان کی صورت میں آیا. فتمثل لها بشرا سویا, اب مریم نے دیکھا میں اپنے رشتہ داروں سے دور ہوں, مکان شرقی پر ہوں, یہ بیابان ہے, سناٹا ہے, میں ایک عورت, یہ انسان آ گیا میرے سامنے, ایک دفعہ گھبرا گئی, اکیلی عورت دیکھ کر گھبرا گئی. فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں رحمان اور رحیم کی پناہ میں پناہ مانتی ہوں تجھ سے اگر تم متقی ہے. یہ تقوی کی قید کیوں لگائی؟ بھائی جسے خوف خدا ہوگا وہی اکیلی عورت کو دیکھ کر اپنی نیت کو صحیح اور صاف رکھ سکے گا. جو بے تقوی ہوگا, جس کے کردار میں کجی ہوگی, جس کے کردار میں خامی ہوگی, وہی تنہا عورت کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی بری نیت آ سکتی ہے. اگر تو متقی ہے, اگر تو خدا سے ڈرتا ہے, تو میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے, دیکھو میں اکیلی عورت ہوں. یہ الفاظ میرے ہیں, انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر تو متقی ہے تو میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں تجھ سے. جبرائیل آئے, ملک تھا, روح تھی, حقیقت کیا تھی اس میں مجھے ابھی نہیں جانا, تو اس فرشتے نے کیا کہا, روح پروردگار نے کیا کہا, دیکھو انما انا رسول ربک لاحب لک غلاما زکیا, مریم ڈرو مت, میں انسانی قالب میں ہوں, تمثل انسانی پایا ہے میں نے, لیکن میں فرشتہ ہوں. انما انا رسول ربک, میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں, میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں, فرشتہ ہوں. کس لیے؟ تاکہ آؤں, لاحب لک غلاما زکیا, تاکہ میں تجھے ایک پاک بچہ دے سکوں. بھائی عزیزان گرامی, مسئلہ سارا یہ ہے کہ عیسیٰ کی پیدائش ہوئی خدا کے اذن سے. خدا نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے القاها الی مریم, عیسیٰ ہمارا کلمہ تھے جسے ہم نے مریم کو عطا کیا, لیکن سورہ مریم کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس فرشتے نے, روح الہی نے کہا کہ میں یہاں آیا ہوں لاحب لک غلاما زکیا, وہ جو پاک بچہ تجھے ملنے والا ہے نا, وہ بچہ میں دوں گا. بھائی یہ کیا راز ہے؟ خدا دے رہا ہے وہ بچہ, عطا خدا کی ہے, یہ عطا اس فرشتے کی ہے. تو عزیزان گرامی سمجھ میں آئے گی بات, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اگر کوئی حیات اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ خدا سے متصل ہو جائے تو خدا بھی دے گا, اسی نے دیا ہے, یہ دے گا خدا دے گا. یہیں رک جائیے ذرا, حج کا موسم ہے, ایام حج ہیں, منا میں رش لگا ہے مسلمانوں کا, ساتویں امام کا زمانہ ہے, گزر رہے ہیں حج کے اعمال سے فارغ ہو کر, دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے بیٹھی. کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بھائی تجھے کیا نہیں پہچانتی, نہیں جانتی تھی. کہا کہ کیا کام ہے؟ میری گائے تھی, ایک بیوہ ہوں, دودھ نکالتی تھی, دہی پنیر جو چیزیں بنتی ہیں, مکھن, وہ اس سے نکال کے بیچتی تھی, یہی ایک گائے ہے, مر گئی ہے, اس لیے رو رہی ہوں. تو ساتھ میں ہم نے فرمایا, کیا تو چاہتی ہے کہ میں اسے زندہ کر دوں؟ کہا کہ کیا ممکن ہے؟ کہا کہ تو چکا کہ اگر ہو سکتا ہے تو بھائی کر دے اللہ کے نیک بندے تو میرے لیے سے زندہ. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ امام نے کچھ دیر الگ الفاظ پڑھے اور اس کے بعد گائے کو ایک ٹھوکر ماری, گائے اٹھ کر کھڑی ہوئی, ایک دم سے وہ عورت چیٹھی, یہ عیسیٰ مسیح ہے, اس نے عیسیٰ والا کام کیا ہے. تو دیکھیے پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں, اگر حیات ارتقا پاتے پاتے وہاں تک پہنچ جائے کہ حیات الوہی سے متصل ہو جائے, توحید کے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ خدا اپنے اسماء و صفات جلال و جمال اپنے اس بندے کے ذریعے سے آشکار کرے, اپنے اس بندے کو اپنا کلمہ بنا دے, تو اگرچہ یہ بندہ آ کر کہے گا کہ میں تجھے وہ بچہ عطا کروں گا, لیکن در حقیقت یہ خدا دے رہا ہے. یعنی سمجھ میں یہ آیا کہ خدا اس روح زمین پر اپنے کچھ مخصوص بندوں سے اپنے جیسے کام لیتا ہے. تو جائیے نجف جائیے, کربلا جائیے, سامرہ جائیے, قم جائیے, مشہد جائیے, آئمہ کے روزوں پہ جائیے, امام زادوں کے روزے پہ جائیے, حضرت ابو الفضل عباس کے روزے پہ جائیے. اگر براہ راست حاجت مانگے کوئی مضائقہ نہیں ہے, کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کے وہ بندے ہیں کہ جن کی حیات اس مرحلے پر ہے جو خدا کی اجازت سے عطا بھی کر سکتے ہیں, چھین بھی سکتے ہیں. یہ دے بھی سکتے ہیں اور یہ چھین بھی سکتے ہیں, یہ صرف دیتے نہیں ہیں یہ چھین بھی لیتے ہیں اگر ان کی مرضی کے خلاف کام ہو. یعنی کیا مطلب؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کر. بھائی سوال یہ ہے میرا کہ سورہ قدر میں تو یہ ذکر آ گیا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اور پانچویں امام نے فرمایا یا معاشر الشیعہ خاصمو بولایتنا بسورت انا انزلنا, اے ہمارے ماننے والوں ہماری امامت پر دلیل لاؤ انا انزلنا کے ذریعے. یعنی دیکھو, پوچھو جا کر لوگوں سے, سوال کرو لوگوں سے, اگر انسانی ذہن میں شعور ہے, اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے, رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, آیت پر اعتقاد ہے, پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جا کر پوچھو یہ ملائکہ جو ہر امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں تو کس کے پاس نازل ہوتے ہیں, کس پر نازل ہوتے ہیں. جناب عیسیٰ آئے, متولد ہوئے. چلو میں مریم کی ایک داستان, وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے, اب دیکھیے. اور اس کے بعد جناب عیسیٰ نے گفتگو کی, کیا کی, کیا سوال جواب ہو اس کو چھوڑیے, آگے بڑھیے. جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جناب عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے لوگوں, انی قد جئتکم بآیت من ربکم, میں تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک آیت, ایک نشانی لے کر آیا ہوں. کیا لے کر آیا ہوں؟ نشانی. کتنی نشانیاں؟ ایک, دو, تین, چار, پانچ, کتنی نشانیاں؟ بے آیت من ربکم, ایک آیت لے کے آیا ہوں. اچھا, ایک آیت لے کے آیا ہوں. آپ کے ذہنوں میں آ گئی یہ بات کہ جناب عیسیٰ نے خود کہا, قرآن کے الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں تمہارے پاس تمہارے رب اور پروردگار کی جانب سے ایک آیت لے کے آیا ہوں. وہ ایک آیت کیا ہے؟ دیکھو, انی اخلق لکم من الطین کہائیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. دیکھو آیت یہ ہے کہ میں مٹی کی ایک مورت بناؤں گا, پرندے کی مورت بناؤں گا, ایک مجسمہ بناؤں گا, ایک مورتی بناؤں گا, اس میں پھونکوں گا, جب دم عیسیٰ لگے گا فیکون طیرا باذن اللہ, تو وہ اللہ کے اذن سے مورتی بے جان پرندہ بن کے اڑنے لگے گی. فیکون طیرا باذن اللہ. اچھا, وہ ابرح الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ, میں مبروس کو, مادرزاد نابینا کو, مبروس کو, مادرزاد نابینا کو شفا دوں گا, اور میں مردے کو زندہ کروں گا. یعنی مبروس کو بھی شفا دیں گے, جزام کے مریض کو بھی شفا دیں گے, مادرزاد نابینا کو بھی شفا دیں گے. ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک سائنس اب مجھے نہیں پتا کیونکہ نہ میرا مطالعہ ہے نہ میری فیلڈ ہے نہ میرا شعبہ ہے. ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں ماہر امراض چشم کہ بھائی دیکھیے آج تک جو شکم مادر سے مادرزاد نابینائی رکھتا ہو ابھی تک سائنس اس کا علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اب یہ بات صحیح ہو یا غلط ہو یہ صرف میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. لیکن عیسیٰ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انی ابری الاکمہ والابرسا واحیی الموتی باذن اللہ, میں مبروس کو جزانی کو شفا بھی دوں گا, میں مردے کو زندہ بھی کروں گا, اور جو بطن مادر سے نابینا پیدا ہوگا میں اسے بھی بینا کروں گا اللہ کے اذن سے. یعنی سمجھ میں کیا آیا, حضرت ابراہیم نے فرمایا اذا مرضت فہو یشفین. توحید حقیقی یہ ہے کہ تمام کے تمام کام خدا کی بارگاہ سے ہوتے ہیں, لیکن قرآن کی سورہ مریم کی یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ پریشان مت ہو, صرف ڈھونڈو ان ہستیوں کو, دیکھو کہ ان کی حیات کا ارتقا کہاں تک ہے. جس کی حیات کا ارتقا جہاں تک ہے وہ اتنے ہی سارے خدا کے کام کر سکتا ہے. انبئکم, اور میں تمہیں خبر دوں گا, بما تاکلون و بما تدخرون فی بیوتکم, کہ تم نے کیا کھایا تھا دوپہر کو, کیا کھایا تھا رات کو, گزشتہ دن کیا کھایا, گزشتہ صبح کیا کھایا, گزشتہ دوپہر کو کیا کھایا, اور جو تم نے اپنے گھروں میں چیزیں رکھی ہیں میں اس کی بھی خبر دوں گا. بھائی دیکھیے عیسیٰ مبروز کو بھی شفا دیں گے, عیسیٰ مادرزاد نابینا کو بھی شفا دیں گے, عیسیٰ مردے کو زندہ بھی کریں گے, عیسیٰ کھانے پینے کی خبر بھی دیں گے, عیسیٰ گھروں میں رکھی ہوئی چیز کے بارے میں بھی بتائیں گے, عیسیٰ مٹی کی مورتی کو زندہ بھی کریں گے. یہ چھ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ چھ چیزیں ہیں. اچھا آئیے دوبارہ پیچھے کی طرف چلیے. کیا فرمایا, جب آئیں تو جناب مریم کی قوم آئی تحملوها, جناب مریم کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ جناب مریم ایک بچے کے ساتھ آئی ہیں تو بڑا گرا گزرا, پہلے ہی سے سازشیں ہو رہی تھی, عجیب انداز تھا یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا, اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کام کیا, تیرے ماں باپ کے کردار میں تو کوئی کجی نہیں تھی, یہ تو گئی تھی اور یہ بچے کو کہاں سے لے آئی. فاشارت الیہ, مریم نے اپنے ہاتھ سے بچے کی جانب اشارہ کیا کہ بھائی اس سے پوچھو. جب یہ کہا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے کہ